الله تعالى جب إعلان كر دیا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ شرک کسی حالت میں معاف نہیں کریں گے جب تک وہ توبہ نہ کرے, توبہ کر کے توحید کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. اس وجہ سے شرک کے معاملے کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اپنی مجالس میں, اپنی تعلیم گاہوں میں. اور یہ کہنا کہ یہ معمولی چیز ہے صرف توحید لے کر کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں, آج کل دنیا جل رہی ہے اور مسلمان مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا ہے, دشمن سے بھی محفوظ رکھنا ہے اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. لوگوں کا یہ کہنا اور یہ بات آپ سنتے ہوں گے کہ یہ لوگ جو اپنے کو موحد کہتے ہیں, وہاں بھی کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں یا جو بندی کہتے ہیں, ان لوگوں کے یہاں تو توحید کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بس یہ رات دن یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک سمجھو اور کی سے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اسی پر لڑتے رہتے ہیں. جو چیز سب سے اہم ہے حقیقت میں, اس کو اہمیت دینا یہ عین عقل کی بات ہے, یہی معقول بات ہے. سب سے بڑی معقول بات یہ ہے کہ جو چیز سب سے اہم ہے اس کو زیادہ اہمیت دیجیے, جو چیز اہم نہیں اس کو آپ گھر کے باہر پھینک دیں, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں اٹھائے گا. لیکن جو چیز اہم ہے اس کو گھر کے اندر محفوظ رکھنا ہے اور اس کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا ہے, کسی سے کی بری نظر نہ پڑے. اس وجہ سے توحید کے مسئلے کو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کی عام حالات چھوڑ کر کے صرف توحید کے پیچھے پڑے ہیں, آپ جانتے ہیں بعض جماعتیں ایسی ہیں جن کے یہاں توحید کے نام سے اگر آپ نام لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجرم ہو گئے, اور یہ کہ آپ ہماری جماعت کے نہیں ہیں, کیونکہ توحید کا نام لے کر کے آپ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں, کوئی شیعہ ہو, کوئی بریلوی ہو, کوئی اور کچھ ہو, سب آ کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع. ٹھیک ہے, لیکن نصیحت خیر خواہی, الدین النصیحہ, دین نام ہے خیر خواہی کا. پیارے رسول سے پوچھا گیا کہ نصیحت کا معنی کیا ہوتا ہے, اللہ کے آپ نے فرمایا اللہ کے لیے نصیحت, اللہ کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں عام مسلمانوں کے لیے, اور مسلمانوں کا جو بڑا ہے امیر المومنین اس کے لیے خیر خواہی. تو خیر خواہی کا تقاضا یہ کہ ہمارا بھائی اگر غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم سیدھے راستے پہ لائیں, نہ کہ چپ رہے جدھر جانا چاہے جائیں اور بس یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہے اگر ہم اس کو بول دیں گے تو ناراض ہو جائے گا ہم سے الگ ہو جائے گا. نہیں, اگر یہی بات ہوتی تو تیرہ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی تبلیغ مکے میں نہ کرتے, احکام مدینے میں جا کر کے نازل ہوئے. تو کہنے کا مطلب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں پڑھ کر کے لوگ مسلمانوں میں اختلاف کرتے ہیں, نہیں, یہ عقائد کا معاملہ سب سے اہم. اسی طرح عملیات کا بھی مسئلہ ہے. آپ یہ سوچیں گے کسی نے کہا بھائی, اب آپ سوچیں گے کہ کتاب میں نے دیکھی جس کا نام المقارۃ الحسنی دل مصافحہ تبلی دل امنا, یعنی صرف دائنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے. جب اس کتاب کو ایک صاحب نے دیکھا, اور اس کتاب کے مؤلف بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے, محدث مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ تحفۃ الاحمدی ترمذی کی شرح اردو میں وہ کتاب تھی, اتفاق ایک ہی میرے دل میں آیا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے. ترجمہ کر کے آج سے تقریباً 20 سال پہلے وہ پاکستان میں شاید ایک حافظ فتح رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کے ذریعے سے وہ کتاب چھپی بھی تھی. کسی نے دیکھا کہا تم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے ہو. ہم نے کہا بھائی پیارے رسول کی سنت اس کو آپ چھوٹی کہہ رہے ہیں تو چپ ہو گئے, بہرحال اسی حرم میں معاملہ ہے. کہ چھوٹے مسائل میں پڑے ہو, ہاتھ دو ہاتھ سے مسافہ کرے یا ایک ہاتھ سے مسافہ, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, لیکن آپ دوسرے مسائل میں تو باریک سے باریک کپڑا اگر دھو بھی, تھوڑا سا دھو کر کے کہیں تھوڑا سا دھبا چھوڑ دے تو اس کے سر چڑھ جائیں گے آپ, وہ کہیں گے نہیں اس کو پھر سے دھو. درزی اگر درز یا آستین ٹیڑھی کر دے تو اس کو کہیں گے کہ آپ اس کو پھر سے دھلو, پھر سے سلو, نہیں تو کپڑا خرید کے دوسرا کپڑا خرید کر کے لاؤ. یہ سب ہوتا ہے تو پھر دین کے معاملے میں آپ کیوں نہیں اصح اور صحیح سب سے صحیح مسئلہ ڈھونڈتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بعض چیزیں تحسبون ہو ہینن, تم اسے ہلکی سمجھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا عند اللہ عظیم, وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہوتی ہے. پیارے رسول کی سنت کی محبت کے ناطے چھوٹی سے چھوٹی سنت پر اگر آپ عمل کریں گے, ہو سکتا ہے وہی چیز ہماری بخشش کا سبب بن جائے. کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان, رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت کو صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ وہ گئی کنویں سے گزر رہی تھی, ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور تر مٹی کو چاٹ رہا ہے, اس کو رحم آ گیا, اپنا جوتا نکال کر کے پانی بھر کر کے اس نے اس کو پلا دیا, اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور اس کو بخش کر دیا. اسی طرح ایک شخص بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص کچھ لوگ کہیں سے جا رہے تھے تو قبیلے سے جب گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے اس بت کے اوپر کچھ نہ کچھ چڑھا کے جاؤ, کچھ نہ کچھ چڑھا کے چھٹی لے کر کے چلے جاتے تھے, نہیں چڑھاتے چڑھاوا نظر نہ دیتے تو ان کو ستاتے, وہ چھٹی لے کر کے چلے جاتے تھے. ایک آدمی تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتے, ان کو قتل کر دیا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے. تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو اس کو چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے. عقیدے کا معاملہ چھوٹے سے چھوٹا ہو, اعمال کے عملیات کے معاملے سے بڑا ہے وہ, اس میں زیادہ اہمیت دیں آپ. اسی طرح عملیات کے معاملے میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بیوع, بیع و شراء, خرید فروخت, ہر معاملے میں پیارے رسول کی سنت دیکھنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اسلام اپنے کو مسلمان کہتے ہو تو اسلام کے میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یہی چیز ہے جو مسلمانوں میں خود ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ رہی ہے. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, سب کچھ ہے, لیکن مسلمانوں کی جو حالت گزر رہی ہے اس وجہ سے کہ مسلمان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑے ہوئے ہیں. توحید جو سب سے اہم ہے وہ سب سے زیادہ ضائع ہے. آپ عرب ممالک میں دیکھیں یا عجم ممالک میں دیکھیں, آپ سب سے بڑا مرکز علمی جہاں اظہر ہے وہاں آپ جا کے دیکھیں. حقیقت ہم نے جا کے دیکھا, پہلی بار دیکھا وہاں ایک موہوم قبر حضرت حسین کے سر کے نام کی, راسل حسین, اسی وجہ سے اس مسجد کا نام ہے مسجد الحسین. اس مسجد کی دیوار اور جامع اظہر جو ہمیشہ سے بہرحال ایک بہت بڑی یونیورسٹی دینی رہی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ 15 میٹر کا فاصلہ ہوگا. اس مسجد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے نام کا ایک قبہ بنا ہوا ہے, وہ ان کا آپ کا سر وہاں دفن ہے, حالانکہ اس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے. اور بڑے اچھے لوگ, پڑھے لکھے جنٹلمین قسم کے لوگ جاتے ہیں, تسبیح لیے ہیں اور اس پہ طواف کر رہے ہیں. اللہ گواہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا جس طرح کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور اس پر قبہ اس وقت جو تصور میں ہے وہ مقام ابراہیم کے قبے سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ پھڑکیلا بنا ہوا ہے. اس پر روشنی کا خاص طور سے تیز ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بہرحال چیز ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں بھی جہاں کی جس کو مرکز دین اور مرکز علم سمجھا جا رہا ہے وہاں بھی توحید کھوئی جا چکی ہے, اور وہاں طواف کیا جاتا ہے اس کا اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں. اسی طرح سیدہ زینب ہے اور بہت سی قبریں ہیں. احمد بدوی جس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ ایک ملحد آدمی تھا, اس کی قبر پر میلہ عرس بہت بڑا ہوتا ہے اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں. آپ اور دوسری جگہ جائیں, ترکی میں جا کے دیکھ لیں, ایران میں جا کے دیکھ لیں, روزانہ ایک قبر بن رہی ہے. پاکستان میں آ جائیں تو وہاں تو قبریں روزانہ بنتی ہیں. ہندوستان میں ہم نے 12 سال پہلے ایک آدمی کو دیکھا, میں نے 1000 بار یہاں بیان کیا ہے, کئی مرتبہ بیان کیا ہے, ایک دنیا میں سب سے گندا آدمی جو صرف آگے کھلا ہوا پیچھے کے راستے پر پتلی سی پٹی لٹکی ہوئی ہے اس کے چوتڑ پر, اتنا گندا آدمی کی مکھیاں چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں. جب کسی کچھ کھانا ہوتا تو ایک گندی سی پلیٹ کہیں پڑی رہتی تھی, اس کی اٹھا کر کے لے جاتا اور کسی کی دکان سے لے لیتا تو دکان والے کی قسمت چمک جاتی, کھانا لے لیا اور اس کے بعد پہلے ہی کتے جب پلیٹ اٹھاتا تو کتے 8-10 اس کے پیچھے دوڑتے. والله میں نے خود دیکھا ہے, یہ دوڑ کر کے اور وہ بیٹھتا اور اسی طرح جلدی جلدی کھا کر کے اور پیٹ کر کے ران میں ہاتھ کتوں کے ساتھ کھا کر کے اور چلا جاتا, مر گیا والله اس کی قبر بنی ہوئی ہے, اس وقت اس پر قبہ بنا ہوا ہے اور اس پر عرس ہو رہا ہے. یہ 12 سال پہلے کی زیادہ زیادہ قصہ ہے. تو کہنے کا مطلب ایک اسٹیشن پہ رہتا تھا اور ایسا کرتا تھا. تو یہ حالت ہے مسلمانوں کی, ہر جگہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے, اور اچھے عقیدے والے صرف اس وجہ سے ان کو نہیں روکتے ہیں کہ بھائی وہ بگڑ جائیں گے, وہ کثرت میں ہیں اور مار پٹائی ہو جائے گی. اچھا ہے کہ نہ کچھ کہو, جانتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ لوگ جیسے کہ اللہ کی نعمت جانتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی نعمت توحید جو ان کو ملی ہے جس میں سب کچھ بھلائیاں ہیں, اس کو چھوڑ کر کے کفران کر کے اس نعمت کی اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باب من سب الدہر فقد آذ اللہ, زمانے کو جس نے گالی دی تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. باب من سب الدہر, جس نے زمانے کو گالی دی اللہ کو تکلیف پہنچائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں, وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کو تکلیف دینا ہے. کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، مریں گے زندہ ہوں گے، لوگ پیدا ہوں گے پھر مریں گے، اور آخرت کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجعهم بعید، جب مر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں لوٹنا یا لوٹایا جانا یہ بہت بڑی بعید بات ہے. تو وہی عقیدہ تھا ان کا، دہریین کا، جو کہتے تھے کہ حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافت یا ام امری، کہا کرتے ان کے شعروں میں ہے جاہلیت کے زمانے میں کہ مر کر کے جینا اور اٹھایا جانا اور حساب کتاب ہونا یہ ایک خرافاتی بات ہے. امام اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. تو یہ عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہے، ہم مر کر کے ختم ہو جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر، یہی زمانہ رات دن کا آواگمن، رات دن کا آنا جانا، یہی ہمیں ہلاک کر رہا ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں مارتا یا جلاتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی اس زمانے میں ہیں، اور بلکہ اس زمانے میں حکومتیں اس نام کی قائم ہوئی جو اپنے کو اللہ سے انکاری، روس وغیرہ میں جو کچھ رہا ہے، اگرچہ ان بڑے لوگوں نے اس کے پرچار کرنے کی کوشش کی، لیکن دلوں سے وہ عقیدہ جو پہلے سے نصرانی تھے یا یہودی تھے وہ نہیں نکلا. مسلمانوں نے اس عقیدے کو بھی بہت محفوظ رکھا، اور انڈر گراؤنڈ یا چپ کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھ کر کے، اس وجہ سے آپ دیکھیں گے 60 سال کے بعد بھی جب وہ آزاد ہوئے تو ابھر آئے ایک اسلام کے نام سے، مسلمان کے نام سے. لیکن انہوں نے ایک قانون بنا لیا تھا کہ انسان کو پلنا چاہیے حیوان کی طرح، یعنی جس طرح ایک گائے پیدا ہوتی ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہم چر لیں گے کھا لیں گے وہی ہمارا ہے، اور باقی چیزوں کو اپنی ملکیت میں لانا اور اس کو محفوظ رکھنا یہ اس کے حق میں نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اپنے پاس رکھے. آدمی کا حق صرف یہ ہے کہ محنت کرے اور کھائے بس، اور اس کے بعد مر جائے. نہ نماز پڑھنے کی اجازت، نہ قرآن. اگر کسی کے یہاں دیکھا جائے، اسٹالن کے زمانے میں ایسا بھی گزرا ہے کہ قرآن اگر کسی گھر میں پایا جاتا تو قتل کر دیتا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ رکھا. تو انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال ایک غلط چیز ہے. ہمیشہ غلط لوگ اپنی طاقتیں کا استعمال کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین جتنا ہی دبایا جائے گا اتنا ہی ابھرے گا. تو وہ اس زمانے میں بھی رہے ہیں، پرانے زمانے میں رہیں گے، آئندہ بھی رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی باتیں کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں. وما لہم بذلک من علم، اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ تامکیاں مار رہے ہیں، تخمین و ظن کر رہے ہیں. پھر صحیح ہے نبی حریرہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اللہ یوذینی ابن آدم. قال اللہ جب کہا جائے تو عام طور پر یہ مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی آیت کو نقل کیا جاتا ہے، قال اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، لیکن حدیث بھی اور بہت سی احادیث ان الفاظ سے آئی ہیں، ان کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف، ذات مقدس کی طرف کیا جائے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو پیارے رسول نے جو بھی حدیث پیارے رسول کی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے ما ينطق عن الهوى، آپ اپنے ہوائے نفس یا اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. اور اس کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نقل کیا جاتا ہے، لیکن جب پیارے رسول یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، وہ بھی حدیث ہے، وحی ہے حضرت جبریل سے، لیکن اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس میں بہت ہی اہم چیزوں کا ذکر کیا جائے گا. یہ ہے علماء نے کہا کہ احادیث قدسیہ کا استقرا اور اس کو پرکھنے کے بعد کہا کہ اس میں اہم سے اہم چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے پیارے رسول اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، یہ لفظ بھی اللہ کی طرف سے، جس طرح قرآن کا لفظ ہے، یہ لفظ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لفظ ہوتا ہے، اور قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے. آیت حدیث قدسی، لفظ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ، اور معنی حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوذینی ابن آدم، مجھے اولاد آدم تکلیف دیتے ہیں، آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے. یہ اس تکلیف کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر دوسرے جملے سے ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ بدل ہے. یسب الدہر، دہر زمانے کو گالی دیتا ہے. اقلب اللیل والنہار، دوسری روایت میں تھا وانا الدہر، میں ہی دہر ہوں، زمانہ میں ہی ہوں، میں ہی رات دن کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہوں. تو یہ پہلے مرحلے میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا کہ میں ہی زمانہ، تو یہ نہ کوئی کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ان الرحمن ان الرحیم، اسی طرح ان الدہر اللہ کا نام بھی دہر ہو گیا. نہیں، اس کی تفسیر بالاتفاق علماء نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب ہے دہر کا. جب اللہ تعالیٰ سبب بنے، اللہ ہی لاتے ہیں رات اور زمانہ دن کو، اور رات اور دن کو کے آنے جانے سے زمانہ بنتا ہے، تاریخ بدلتی ہے، مہینہ بدلتا ہے، سال بدلتے ہیں، تو اللہ ہی سبب بنے. تو جب گالی دیا اس نے رات دن کو، تو اللہ کو گالی دی، کیونکہ سبب جو بنا اس کے اوپر جا کر کے گالی پڑتی ہے. اس وجہ سے آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ خراب ہے. اور کہا جاتا ہے کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے، اور زمانے نے یہ کر ڈالا، اور زمانے کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئیں. نہیں، مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے اوپر یہ مصیبت پڑی ہے، لیکن زمانے کی طرف نسبت کر کے زمانے نے ہمیں رسوا کر دیا. اس قسم کے الفاظ اشعار میں بھی لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں، یہ یقیناً شرعی طور پر غلط ہے. اس سے توحید میں خلل پڑتا ہے، عقیدے میں خلل پڑتا ہے. آدمی اگرچہ نیک نیت ہو کر کے کہتا ہے کہ اگر زمانے کی مصیبتیں یا زمانے نے ہمیں رسوا کر دیا، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان دنوں، پھر بھی ایسی بات نہیں بولنی چاہیے جس میں دو معنی ہوتے ہوں، ایک معنی صحیح اور ایک معنی غلط. پیارے رسول کے زمانے میں جب صحابہ یہود کہتے تھے راہنا، ہماری رعایت کیجئے، صحابہ، اور وہ ان کا مقصد تھا راہنا اے رعونت والے، صحابہ بھی وہی لفظ کہنے لگے راہنا، یعنی پیارے رسول ہماری طرف بھی نظر فرمائیے. تو اللہ تعالی منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ، لا تقولوا راہنا، تم لوگ اے مومنوں یہودیوں کی طرح راہنا نہ کہو. وہ راہنا کہہ کر کے آپ کو رعونت والا کہنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ دوسرا مقصد لیتے ہیں، لیکن لفظ چونکہ ایک ہوا اس کو نہ کہو. ولیکن قولوا انظرنا، آپ لوگ یہ کہو کہ پیارے رسول میری طرف بھی ذرا نظر فرمائیے، انظرنا. تو ہر وہ لفظ، اگرچہ کوئی کہا کہ ہماری نیت ایسی نہیں تھی، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ تم نے غلط بات کہی، اور غلط بات سے مشابہت بھی غلط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے توحید پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عرفات کے دن کا روزہ سعودی عرب کے علاوہ باقی ممالک میں کس طرح رکھا جائے گا؟ سعودی عرب میں اگر عرفات جمعہ کے دن پڑ رہا ہے یا سنیچر کے دن پڑ رہا ہے، روزے کی پہلی تاریخ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ایک دن بعد میں دوسرے ملکوں سے ہوتی ہے. آگے بڑھ کر کے دیکھیں نمازوں کے اوقات، صلوات کے اوقات. سعودی عرب میں اگر اس وقت بین المغرب والعشاء ہے تو اپنے یہاں 10 بج رہا ہوگا، پاکستان انڈیا میں 10 بج رہا ہوگا. تو اختلاف اوقات ہے، آپ کو صلات وہی اسی وقت میں پڑھنی ہے جب دن ڈھلے گا آپ کے یہاں. سعودیہ کا حساب نہیں ہوگا، آدمی جہاں ہے اس اعتبار سے اس کو نماز، روزہ، حج اور زکات کرنا ہے. اسی طرح آپ کا عرفہ کا دن 9 تاریخ چاند کے حساب سے، اصل میں ایک غلطی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ وہاں مسلمان توجہ نہیں دیتے ہیں. باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کے عام واجبات میں یہ بھی ہے کہ ایک ہلال کمیٹی ہو باقاعدہ، جو ذوالحجہ اور اسی طرح رمضان اور اسی طرح محرم عاشورہ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اس میں باقاعدہ دیکھیں اور دیکھ کر کے فیصلہ دیں کہ فلاں تاریخ کو دن نکلا ہے. آج کل چاند نکل گیا، آج کل لوگ کیلنڈر وغیرہ دیکھ کر کے اسی حساب سے چلتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر سعودی عربیہ میں ایک دن پہلے ہو رہا ہے، دوسرے ملک میں ایک دن پہلے پہلی تاریخ ہو رہی ہے، تو اس حساب سے 9 تاریخ کا روزہ آپ کو رکھنا ہے، چاہے سعودیہ کے ایک دن پہلے ہو یا سعودیہ کے ایک دن بعد ہو. جس طرح آپ ظہر کی نماز آپ سعودیہ سے پہلے پڑھتے ہیں 2-4 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، اسی طرح نماز، روزے اور دوسرے معاملات بھی اسی وقت کرنے ہیں جب آپ کے یہاں اس کا وقت ہوگا. مکہ کے رہائش کے لیے حج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، جبکہ حج کے دنوں میں کام سے چھٹی بھی نہیں مل پاتی ہے، تفصیلاً آگاہ فرما کریں تو مہربانی ہوگی. کام سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، اگر آپ فرض حج کر چکے ہیں تو کام سے چھٹی نہ ملنے کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جب موقع دے تو کریں، لیکن حج فرض کے لیے کوئی طریقہ نکال لینا چاہیے. استطاعت پر حج فرض ہے، مکے میں رہ کر کے اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. کام سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، یہ بھی ایک عدم استطاعت کی دلیل. لیکن اگر چھٹی مل رہی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح لوگ آٹھ تاریخ کو سنت کے مطابق 8 تاریخ کو صبح کو اپنی جگہ سے نہا دھو کر کے، پاک ہو کر کے اور احرام پہن کر کے لبیک اللہم حجن، حج کی نیت، صرف حج کی نیت کر کے اور نکل جائیں. منا میں 5 وقت کی نماز پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور رات وہیں گزاریں. پھر فجر کے وقت آپ انشاءاللہ عرفات کے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، دن طلوع ہونے کے بعد پیر رسول کی سنت کے مطابق عرفات روانہ ہوں، اور عرفات میں آپ اگر ہو سکے تو مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں. اور یہ جان لیں کہ مسجد نمرہ عرفات میدان جہاں حج ہوتا ہے اس سے خارج ہے. نماز پڑھ لینے کے بعد بہرحال مسجد میں آپ کو نہیں ٹھہرنا ہے، مسجد کا تھوڑا سا حصہ عرفات میں ہے، اس وجہ سے مسجد سے بہرحال باہر نکل کر کے اندر ہو کر کے عرفات کے میدان میں مبارک وقت وہ گزارنا ہے جو بہت ہی مبارک ہوتا ہے دن ڈوبے تک. دن ڈوبنے کے بعد پھر وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز سنت کے مطابق ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے. ظہر کے وقت میں 2 رکعت ظہر کی وقت، 2 رکعت عصر کی وقت، 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ جیسا کہ امام پڑھاتے ہیں سنت کے مطابق پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو دعا اور اذکار میں مشغول ہو کر کے دن ڈوبے تک گزارنا ہے. دن ڈوبنے کے بعد عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ کے لیے نکل جانا ہے. مزدلفہ نکل جانے کے بعد مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پہلے عشاء مغرب پھر عشاء کی نماز. رات وہیں گزارنی ہے سنت کے مطابق. اس کو آدمی یہ نہ سوچے، اصل میں مذاہب میں جو اقوال منقول ہیں اماموں سے واضح طور پر نہیں منقول ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے بہت سی چیزیں سے داخل کر دی تو کہتے ہیں کہ مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو نکل جاتے ہیں وقت سے. غلط ہے، پیارے رسول نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے. اسی طرح رات گزار کر کے صبح فجر اول وقت میں پڑھ کر کے دعاؤں میں مشغول رہیں. دن نکلنے سے کچھ پہلے مزدلفہ سے نکل کر کے منا جانے کا وقت ہوتا ہے. منا پہنچ کر کے سب سے پہلے کام جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہے. اگر آپ کے اوپر قربانی ہے تو کنکریاں مارنی، پہلے بڑے جمرہ کو، اس کو شیطان کہنا غلط ہے، بڑے جمرہ کو مارنی ہے جو کعبہ سے مکے سے زیادہ قریب ہے، سب سے قریب مکے سے، مکے سے جاتے ہوئے سب سے پہلے وہ پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر قربانی کرنا چاہیں تو کریں، قربانی واجب نہیں ہے تو پھر آپ کو سر اڑانا ہے یا سر کے بال کٹوانے ہیں. پھر اس کے بعد طواف افاضہ کر کے مکے میں نہیں رہنا ہے، پھر سنت کے مطابق آپ کو منا میں 3 رات گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بچہ بچی کتنے سال کا ہو جائے تو ان کی قربانی دینی چاہیے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے نام سے قربانی آپ دے سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے. البتہ اگر بڑا ہے اور اس کو بڑا ہونے کے بعد بالغ ہو گیا، اس کو طاقت ہے، تو پھر اس کے اوپر تاکید ہے کہ وہ خود کرے. لیکن اگر آپ کسی بچے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آج ہی پیدا ہوا صبح اس کے لیے قربانی کے وقت قربانی دے سکتے ہیں. میں حج بدل کرنا چاہتا ہوں، میرا پہلا حج ہے. نہیں، اگر آپ کا پہلا حج ہے تو حج بدل نہیں ہے، کیونکہ آپ اصل پہلے اپنا حج کیجئے، پھر بدل اللہ تعالیٰ بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو کسی کے لیے کیجئے. لیکن اگر آپ نے حج بدل کے نام سے کیا، فتویٰ یہ ہے، حج بدل کے نام سے کیا تو حج آپ کا ہوا، ان کے لیے نہیں ہوا. اب آئندہ سال آپ حج دوسرے کا کر سکتے ہیں.
اگر کسی نے بھیجا ہو،
اگر کسی نے بھیجا ہو تو یہ غلط ہے. اس طرح اب ایک مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ بھائی خرچ دیا ہے انہوں نے، تو یہ بھی ایک غلط مسئلہ بہت بڑا بن گیا کہ بھائی اتنا واضح مسئلہ نہ معلوم ہو ان کو. لیکن جب پہنچ گیا آدمی تو اپنا حج ہر حالت میں کرے، اپنا ہر حج حالت میں کرے. اور جنہوں نے حج بدل کرایا ہے، اگر وہ حج بدل کرانا چاہتے ہیں تو پھر آئندہ ان کے لیے ان کو بھیجے یا کسی اور کو بھیجے. اب یہ کہا جائے کہ ان کا پیسہ کون دے گا؟ ان کا پیسہ بھائی وہ، اگر ان کو آپ کی غلطی ہے، اس کا خمیازہ آپ اٹھائیں. ان کو طاقت نہیں تھی، نہیں آ سکتے تھے. جب آپ نے بھیجا اور مسئلہ اصل معلوم ہوا تو اصل کی طرف ان کو رجوع کرنا ہے، پھر آئندہ سال دوسرے کے لیے حج کرانا. جو لوگ اپنی یا بچوں کی لائف انشورنس کرواتے ہیں ان کے بارے میں اپنا ان کے بارے میں بتائیں کیا یہ صحیح کام ہے؟ نہیں, غلط کام ہے. علماء نے اس کو غلط کہا ہے, کیونکہ انشورنس زندگی کی کسی حالت میں جائز نہیں, اور یہ کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. البتہ بعض حالات میں جو کراتے ہیں دکانوں وغیرہ کی, ان ملکوں میں رہتے ہیں جن میں فسادات مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں, ان کو علماء نے اجازت دی ہے بہت ہی خاص حالات میں کہ اپنی دکانوں وغیرہ کا انشورنس کرا سکتے ہیں, اور دوسری چیزوں کا نہیں, جن سے مطلب ہے کہ زندگی کا, موٹر گاڑی یہ سب کا کرا سکتے ہیں. یہ خاص فتویٰ دیا ہے بعض علماء نے خاص حالات میں. عورت کو رمضان میں روزہ کی حالت میں عذر آ گیا, اسے روزہ توڑ دیا, اس کی قضا کرنی ہے مغرب سے پہلے, افطار سے پہلے, پانچ منٹ پہلے بھی اگر اس کو عذر آ گیا, حیض آ گیا اس کا, تو وہ روزہ اس کو پورا کر لینا چاہیے, لوگوں کے ساتھ افطار کرے, لیکن اس کے بدلے ایک قضا کرنا ہے اس دن کے بدلے بھی. یہ نہیں کہیں کہ نہیں صرف پانچ منٹ باقی تھا تو یہ روزہ مکمل ہوا, نہیں. اسی طرح اگر روزے سے پہلے افطار دن سحری کے وقت سے پہلے پانچ منٹ پہلے پاک ہو گئی تو اس کو نیت روزے کی رکھنی ہے, اگرچہ وہ غسل دن میں کرے یا فجر طلوع ہونے کے بعد ہی کرے تو اس کے روزے پر کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا, یعنی اس کو روزے کی نیت رکھ لینی ہے, اس وقت روزہ رکھنا ہے. آپ نے ابھی بیان کیا کہ ابو لہب کے اوپر سے عذاب کم کیا جاتا ہے, نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی, میں نے کہا کہ ان ابو لہب کی انگلی میں ان لفظ جو ہے میں نے جو کہا ہے آپ سب سنے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی ٹھنڈک مجھے اس انگوٹھے میں ملی, انی سقیتو فی ہذا برواعتی ثویبہ, یعنی ثویبہ جو ہماری لوڈی تھی پیارے رسول کو انہوں نے دودھ پلایا تھا, ان کی نسبت سے مجھے تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی, سقیتو فی ہذا. یہ نہیں کہ عذاب ہلکا ہوا, بہرحال وہ ہلکا ہی ہوا کچھ نہ کچھ, اس وجہ سے کہ اس نے ثویبہ لوڈی کو آزاد کیا تھا, اور نہیں اس وجہ سے کہ نہیں صحیح لوڈی کو آزاد کیا, اس وجہ سے کہ اس کی لوڈی نے پیارے رسول کو دودھ پلایا تھا. جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ کافروں کے اوپر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا, اس بات سے بریلوی لوگ عید میلاد کی دلیل نکالتے ہیں, لا یخففہم العذاب ولا ہم ینظرون. تو بات صحیح ہے, لا یخففہم العذاب ولا ہم ینظرون, وہ عذاب شروع ہی سے جو ان کے اوپر پڑ گیا ہے وہ ہلکا اتنا اس سے کم کم نہیں کیا جائے گا. وہ ایک چیز ہوئی, یعنی حضرت پیارے رسول کی وجہ سے اگر ابو طالب کا عذاب وہ خاص ہلکا ہے تو اس سے ہلکا نہیں ہوگا. اسی طرح شروع ہی سے جو ابو لہب کے اوپر تھوڑی سی ٹھنڈک ملی اس سے ہلکا نہیں ہوگا. تو آیت اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے, یہ ہے انشاءاللہ صحیح تخریج اس کی. اس بات سے بڑے لوگ عید میلاد کی دلیل نکالتے ہیں, عید میلاد کی دلیل یعنی آسمان اور زمین ساتھ ہیں, کیونکہ چاول سفید ہوتا ہے, چاول سفید ہونے کی وجہ سے آسمان اور زمین ساتھ ہو گئے, دلیل کچھ اور مسئلہ کچھ. اس سے کہاں دلیل نکلتی ہے کہ ہم عید میلاد کریں گے تو ہمارا عذاب یا ہماری اوپر اللہ کی رحمت آئے گی؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز تم نے کی جو اللہ کے رسول نے نہیں کی, اس کو گمراہی کہا ہے پیارے رسول نے, اس گمراہی میں تم پڑے. بہرحال اور ان کی بات ہے, جو چاہے اور پٹان جیسی بات کہنا چاہیں کہیں. اور کون سی حدیث کی کتاب میں ہے صہیبہ والی لونڈی والی روایت؟ صحیح ہے, آپ دیکھیں بخاری شریف میں ہے, اور اس کو آپ دیکھیں عمدۃ الاحکام میں, باقاعدہ لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے, حفظ کرایا جاتا ہے, میں نے بھی حفظ کیا ہے. بیان کر کے شکریہ کا موقع عطا کریں. غیر انی سقیت فی ہذہ برواعتی صہیبہ بعتاقتی لی صہیبہ. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کافی عرصے سے آپ کا درس سن کر مستفید ہو رہے ہیں, قرآن حدیث کا بیان اور اسی طرح قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل کا مدلل الجواب سن کر دل کو تسلی اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ بہت بڑے احسان کی بات ہے کہ ہم سب مل کر کے استفادہ کریں, بیکار بات نہ ہو, اللہ اور رسول کے کلام سے جو بات نکلے گی انشاءاللہ وہ صحیح ہوگی, کوشش یہی کی جائے, اور اگر غلط مسئلہ بیان کیا جائے تو یہ خیانت ہوگی امت کے لیے. عرض یہ ہے کہ اکثر لوگ ایک اہم مسئلہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہوئے اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت ہے, فرض نہیں ہے. اگر آپ قرآن سنت کی روشنی میں اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں تو کتنے ہی لوگ چہرے پر سنت سجا لیں. اگر وقت نکال کر ہمیں ایک آپ کا کیسٹ ریکارڈ کر دیں تو ایک ہم دوست مل کر اس کی کاپیاں تقسیم, ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن مختصراً یہ عرض ہے کہ اس کو سنت نہیں کہا جائے, سنت کہ سنت کا مطلب یہ کہ پیارے رسول کی سنت، لیکن سنت کا مطلب یہ کہ اس کا کرنا بھی جائز اور اس کا چھوڑنا بھی جائز، اس معنی میں سنت کہنا یہ غلط ہے. کیونکہ ایک بات آپ سمجھیں کہ اصولی طور پر تمام مذاہب کا یہ اصول ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو حکم واجب ہے. آپ نے اپنے بچے کو حکم دیا کہ جا کر کے فلاں چیز خرید لاؤ، اگر وہ نہیں گیا تو آپ اس سے ناراض ہوں گے. ہاں اگر اس طرح آپ نے کہا دیا کہ چاہے نہ طبیعت چاہے تو چلے جاؤ، نہیں تو کوئی بات نہیں. اس طرح کی اگر کوئی پیارے رسول کی تعلیم، پیارے رسول کی کوئی ہدایت مل رہی ہے تو اس کو آپ سنت یعنی اس معنی میں کہیں کہ کرنا بھی جائز اور چھوڑنا بھی جائز. لیکن جہاں آپ نے تاکیدن بار بار آفو اللہ پیارے رسول نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ، ارخو اللہ، ارخا کے معنی لٹکا دینا ہے، آپ کہیں بھی کہیں ارخا اس سطور یہ اور پردہ لٹکانا، ارخو، ارخو اسی وقت ہوگا جب یہ نہیں کہ آپ بعض کسی مفکرین کے قول کے مطابق بس اتنا رکھ سک داڑھی رکھنا مطلب واجب ہے کہ جس کو داڑھی کہا جا سکے دور سے دیکھ کر کے، تھوڑی سی دور سے دیکھ کر کے آدمی، یعنی ایک مضطرب کلام جو غیر متوازن کہتے ہیں کہ بس اس کو داڑھی کہا جائے کافی ہے اتنا. یہ بہت بڑے مفکر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بہت سے میں نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ لوگ ان کی اس بات کو وہی سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، ورنہ نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، لیکن اس کو غلط کہا جائے گا.